بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ اعراف کی 168ویں آیت کی تلاوت، معاف کیجیے گا، 158ویں آیت کی تلاوت اور اس آیت کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے جناب علی اربابی۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویب میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے اردو.sahar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائف آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے پروگرام ریڈیو سائٹ میں اپلوڈ بھی کیے جاتے ہیں ان کے اپنے مونوگرام کے ساتھ، آپ وہاں پر بھی کلک کر کے ہمارے پروگرام سن سکتے ہیں۔ سامعین، ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں رپورٹس پیش کی جائیں گی۔ اس کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا یادوں کے جھروکے۔ پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت سے اپنی سماعتوں کو معطر کرنے کے بعد آپ سامعین سن سکیں گے پروگرام ایرانی فن تعمیر۔ پھر اخبارات کی سرخیوں اور مختصر جائزے پر مبنی پروگرام ہوگا آئینۂ صحافت۔ پروگرام آئینۂ صحافت کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام گھر اور گھرانہ۔ نشریات کا آخری پروگرام حالات حاضرہ پر مبنی انداز جہاں ہوگا۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ کچھ ہی دیر بعد پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ جی ہاں سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی گلشن عباس نقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران میں امریکی اور برطانوی کورونا ویکسین کے داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کا خطاب۔ کوئٹہ میں شہیدوں کی میتوں کے ساتھ لواحقین اور ہزارہ برادری کا دھرنا جاری۔ وزیراعظم عمران خان کے نہ آنے تک شہیدوں کے جنازے سپرد خاک نہ کرنے کا اعلان۔ اور امریکی صدر ٹرمپ کا ویڈیو پیغام، بائیڈن سے شکست کا اعتراف، انتقال اقتدار پر توجہ مرکوز کرنے کا اعلان، لیکن حامیوں کو کانگریس پر حملے کے لیے ورغلانے سے معذرت سے گریز۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے امریکہ کو خطے میں بدامنی اور ایران کو امن و استحکام پیدا کرنے والا ملک قرار دیا ہے۔ 8 جنوری کی تاریخ ساز تحریک کے یادگار دن کے موقع پر اپنے خطاب میں رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا کہ موجودہ حالات میں امریکہ کو اپنے مفادات علاقے کی بدامنی میں دکھائی دیتے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے خطاب میں امریکہ کی سرکردگی میں قائم سامراجی محاذ اور ایران کے درمیان محاذرائی غیر قانونی پابندیوں، ایران کی علاقائی موجودگی، ایران کی دفاعی طاقت اور میزائل پروگرام کی جانب بھی اشارہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ مغرب اور ہمارے دشمنوں کے محاذ کو چاہیے کہ وہ ایرانی قوم کے خلاف اس خیانت آمیز اور خباثت آمیز حرکت اور لا حاصل دشمنی یعنی پابندیوں کا سلسلہ بند کر دے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد میں کمی کے حوالے سے پارلیمنٹ اور حکومت کے فیصلے کو منطقی اور دانشمندانہ قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ ہمیں ایٹمی معاہدے میں امریکہ کے دوبارہ شامل ہونے کی کوئی جلدی نہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے ملک میں امریکی اور برطانوی ویکسین کی درآمد کو ممنوع قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر امریکہ والے ویکسین بنانے کے قابل ہوتے تو ان کے ملک میں صورتحال شرمناک رخ اختیار نہ کرتی۔ سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کے کمانڈر کی موجودگی میں خلیج فارس کے ساحل پر بحریہ کے اسٹریٹجک میزائلی اڈے کی رونمائی کی گئی۔ سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کے کمانڈر جنرل حسین سلامی نے جمعے کو اس میزائلی اڈے کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی عرضی سالمیت، خود مختاری اور انقلاب اسلامی کے دفاع میں ہماری منطق خود کو مضبوط و طاقتور بنانا ہے۔ سپاہ پاسداران کے کمانڈر نے کہا کہ ہمارے دشمن ہماری منطقی طاقت کو تسلیم نہیں کرتے بلکہ طاقت کی منطق استعمال کرتے ہیں، لہذا ان کے تسلط پسندانہ عزائم اور منصوبوں کو روکنے کا واحد راستہ اپنی دفاعی طاقت کو مضبوط بنانے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر نے مزید کہا کہ ان میزائلوں میں دشمن کے الیکٹرانک جنگی ساز و سامان سے عبور کر کے بھاری تباہی مچانے، ٹھیک نشانے پر لگنے اور سینکڑوں کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ جنرل حسین سلامی نے کہا کہ اگر دشمن نے ہمیں نقصان پہنچانے کا ارادہ بھی کیا تو ہمارے بہادر جوان اسے خاک میں ملا دیں گے۔ کوئٹہ میں مغربی پاس پر شہدائے مچھ کی میتوں کے ساتھ دھرنا جمعے کو بھی جاری ہے۔ اسی کے ساتھ پاکستان کے مختلف علاقوں میں بھی احتجاجی دھرنے اور مظاہرے جاری ہیں۔ کوئٹہ سے موصولہ رپورٹ کے مطابق شہدا ایکشن کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ جب تک وزیراعظم عمران خان نہیں آئیں گے شہیدوں کے جنازے دفن نہیں کیے جائیں گے۔ شہدا ایکشن کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ شہیدوں کے لواحقین اپنی مرضی سے یہاں دھرنے پر بیٹھے ہیں اور اگر وہ ایک ماہ تک دھرنا جاری رکھیں تو ہم ان کے ساتھ رہیں گے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے ایک بار پھر کہا ہے کہ شہیدوں کے جنازے سپرد خاک کر دیے جائیں، وہ آج ہی کسی وقت کوئٹہ پہنچیں گے۔ انہوں نے اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب میں کہا کہ تدفین کے لیے وزیراعظم کی آمد کی شرط رکھنا مناسب نہیں ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ کسی بھی ملک کے وزیراعظم کو اس طرح بلیک میل نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری جانب شہداء مچھ کے لواحقین سے اظہار یکجہتی کے لیے کراچی، لاہور، ملتان، پاکستان کے تقریباً سبھی اہم شہروں میں مظاہروں اور دھرنوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کراچی سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے صفدر عباس۔
سانحہ مچھ کے متاثرین سے اظہار یکجہتی کے لیے کراچی کے 20 سے زائد مقامات پر دھرنے جاری ہیں۔ نمائش چورنگی، عباس ٹاؤن، ناتھا خان، شارۂ فیصل، پاور ہاؤس چورنگی، ابوالحسن اصفہانی روڈ اور ٹول پلازہ سمیت شہر کے مختلف علاقوں میں شہریوں کی بڑی تعداد دھرنا دیے بیٹھی ہے۔ سارا دن مختلف سیاسی و مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں نے شرکت کر کے اظہار یکجہتی کیا۔
ہماری حکومت کو چاہیے کہ وہ بلا امتیاز ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کریں، انہیں گرفتار کریں اور چوکوں کے اوپر انہیں سزا دے کر عبرت کا نمونہ بنائیں تاکہ آئندہ کوئی دہشت گردی کرنے والا اس قسم کی دہشت گردی کرنے کی جرات نہ کر سکے۔
مختلف مذہبی جماعتوں کے وفود نے سانحہ مچھ کو ظلم و بربریت کی بدترین مثال قرار دیتے ہوئے قاتلوں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں وحشت و بربریت کا جو کھیل کھیلا گیا وہ ناقابل معافی ہے۔
ہماری وہ مائیں بہنیں کوئٹہ میں جو موجود ہیں اس کے مقابلے تو یہ سردی کچھ بھی نہیں ہے۔
ہم اظہار محبت کے لیے جمع ہیں، جو ہماری مائیں بہنیں کوئٹہ میں اس وقت منفی 8-10 ڈگری میں وہاں بیٹھی ہیں لاشوں کے ساتھ، تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے۔
یہ تو کچھ بھی سردی نہیں، جب کوئٹہ کے وہاں بھی بچے بیٹھے ہیں۔
کراچی میں شدید سردی کے باوجود دھرنے میں خواتین، بوڑھوں اور بچوں کی بڑی تعداد شریک ہے۔ سانحہ مچھ کے متاثرین سے اظہار یکجہتی کے لیے حیدرآباد، میرپور خاص، ٹنڈو الیار، شکارپور سمیت صوبہ سندھ کے دیگر شہروں میں بھی احتجاجی دھرنے جاری ہیں۔ صفدر عباس، کراچی۔
دہلی کی سرحدوں پر دھرنے پر بیٹھے مختلف ریاستوں کے کسانوں نے جمعے سے 11-11 گھنٹے کی علامتی بھوک ہڑتال بھی شروع کر دی ہے۔ کسانوں نے اسی کے ساتھ اعلان کیا ہے کہ جب تک کسان مخالف نئے زرعی قوانین واپس نہیں لیے جاتے ان کی تحریک اور دھرنا جاری رہے گا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں دہلی سے ہمارے نمائندے شمشاد قاسمی۔
ہندوستان میں متنازع زرعی قوانین کے خلاف دہلی کی سرحدوں پر کسانوں کے احتجاجی دھرنے جاری ہیں اور کسانوں کا کہنا ہے کہ جب تک تینوں زرعی قوانین جنہیں وہ سیاہ قوانین سے تعبیر کرتے ہیں واپس نہیں لیے جاتے اور فصلوں کی خریداری کے لیے کم سے کم حمایتی قیمت پر قانون وضع نہیں کیا جاتا وہ اپنے پرامن احتجاجی دھرنے جاری رکھیں گے۔
اس دیش کا لوگ ویکتی اگر اس دیش کے ستا پر بیٹھانا جانتا ہے تو اتارنا بھی جانتا ہے، اور اس دیش کی راجنیتی تو ہے اس دیش کا کسان طے کرتا ہے، تو کسان آج اپیکشت ہے۔ تو بڑا درباگیہ ہے इसके खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा।
दिल्ली से मिलने वाली हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरहदों पर गुज़श्ता 44 दिनों से किसान अपने इन मुतालबात को लेकर धरने पर बैठे हैं और इन सरहदों पर 11-11 किसानों ने आज से 24 घंटे की भूख हड़ताल शुरू की है। कल किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली थी और अब 26 जनवरी को यौम जम्हूरिया के मौके पर किसान परेड करने की तैयारी कर रहे हैं। सरकर्दा सामाजिक कारकुन मेधा पाटकर ने भी किसानों की इस तहरीक की हिमायत की और इन जरी कवानीन को किसानों के खिलाफ बताया।
उन्होंने लिखित में जवाब दिया है, आप अगर वो गहराई से देखेंगे तो वो तो पूरे प्राइवेटाइजेशन और कॉर्पोरेटाइजेशन के पक्ष में है, किसानों के पक्ष में नहीं है।
भारतीय किसान यूनियन के तर्जुमान राकेश टिकैत ने जहां ये कहा कि किसान जरी कवानीन के खिलाफ अपनी तहरीक मई 2024 तक जारी रखने को तैयार हैं, वहीं हुकूमत के साथ जारी मुजाकरात के जरिए मसले के हल की उम्मीद भी जाहिर की।
इन्होंने भी कहा कि किसान नहीं मान रहा तो उस पर विचार करेंगे, तो दो मंत्रियों ने ये चीजें कही है, तो कहीं ना कहीं उनके उसमें भी है ये संज्ञान में कि बगैर बिल वापसी के किसान जागा नहीं।
धरने पर बैठे किसानों ने एक मिनट की खामोशी अख्तियार करके उन किसानों को याद किया जिन्होंने इन धरनों के दौरान अपनी जानें गंवा दी हैं।
सर्दी के इस मौसम में भी जब दिल्ली का आसमान अब्र आलूद है, किसान जरी कवानीन के खिलाफ अपने मुतालबात को लेकर बदस्तूर धरने दे रहे हैं और वो अपने मौकफ से पीछे हटने को तैयार नहीं है। शमशाद कासमी, दिल्ली।
अफगानिस्तान के सदर ने मुल्क में कानूनी तरीके से इक्तदार की मुंतकली पर जोर दिया है। अफगान न्यूज़ एजेंसी आवा की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत की तश्कील के इम्कान के बारे में चे मगोइयों के बाद सदर अशरफ गनी ने अपने एक बयान में कहा कि इस मुल्क के अवाम अफगानिस्तान में इस्लामी जमहूरी निज़ाम की तहलील को तस्लीम नहीं करेंगे और उनकी असल जिम्मेदारी यह है कि वह अपनी जगह आने वाले तक कानूनी तरीके से हुकूमत को मुंतकिल करें। अफगानिस्तान के सदर मोहम्मद अशरफ गनी ने कहा कि सदारत का मनसब अफगान अवाम से मुतअल्लिक है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक वीडियो पैगाम में सदारती इंतखाबात में अमरीकी शिकस्त कबूल करते हुए इकतदार की पुरमन और मुनज़्ज़म मुंतकली का ऐलान किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने चंद हफ्तों के पसो पेश के बाद आखिरकार जुमेरात की शब अपने एक वीडियो पैगाम में डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडन के हाथों अपनी शिकस्त का एतराफ कर लिया है। मस्कुरा वीडियो पैगाम में डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस की जानिब से सदारती इंतखाबात के नतायज की तौसीक की जानिब इशारा करते हुए कहा कि इस वक्त उनकी हुकूमत की सारी तवज्जो इक्तदार की मुंतकली पर मरकूज है। अगरचे ट्रंप को चंद हफ्ते कबल ही अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेना चाहिए थी, लेकिन उन्होंने न सिर्फ ये कि ऐसा नहीं किया बल्कि उनके बयानात और तकारीर ने मुल्क में कशीदगी को ऐसी हवा दी कि बुध के रोज उनके हामियों ने कांग्रेस की इमारत पर हमला कर दिया, जिसे बरतानवी लश्कर कशी के बाद से कांग्रेस पर किया जाने वाला शदीद तरीन हमला करार दिया जा रहा है। 1814 में बरतानवी फौज ने जंग ब्लंडनबर्ग में कामयाबी के बाद अमरीकी कांग्रेस को आग लगा दी थी, जिसके नतीजे में कांग्रेस की इमारत जलकर राख हो गई थी। ट्रंप ने अपने इस वीडियो पैगाम में अपने हामियों को कांग्रेस पर हमला करने के लिए इश्तियाल दिलाने पर कोई माजरत नहीं की है। अमरीकी सदर ने अपने वीडियो पैगाम में कहा है कि उनकी इंतखाबी टीम ने इंतखाबात के नतायज के खिलाफ तमाम तर कानूनी रास्तों से एतराजात किए हैं और हमारा मकसद इंतखाबात की सेहत के बारे में इत्मीनान हासिल करना था। काबिले जिक्र है कि बुध की शब ट्रंप के हामियों ने कांग्रेस की इमारत पर उस वक्त हमला कर दिया जब वहां हालिया सदारती इंतखाबात में जो बाइडन की कामयाबी की तौसीक के लिए सेनेट और ऐवान नुमाइंदेगान का मुश्तरका इजलास हो रहा था। कांग्रेस पर ट्रंप के हामियों के हमले के दौरान 4 अफराद मारे गए हैं जबकि सैकड़ों जख्मी हुए हैं। अमरीका की साबिक वजीर खारजा हिलारी क्लिंटन ने कांग्रेस पर ट्रंप के हामियों के हमले को दहशतगर्दी करार देते हुए इसमें मुलव्वस अनासिर के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई का मुतालबा किया है। गर्ब उर्दन में सहूनी फौजियों की फायरिंग में 2 फलस्तीनी जख्मी हो गए हैं। सहूनी फौजियों ने हमला जनूबी جنین کے قباتیہ ٹاؤن میں فلسطینیوں پر بلا اشتعال فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں ایک فلسطینی نوجوان زخمی ہو گیا۔ دوسرا واقعہ جنوبی بیت لحم میں واقع پناہ گزین کیمپ میں پیش آیا، جہاں صہیونی فوجی نے فائرنگ کر کے ایک فلسطینی نوجوان کو زخمی کر دیا۔ فلسطینی نیوز ایجنسی وفا کے مطابق 1948 میں سرزمین فلسطین پر اسرائیل کے ناجائز قبضے کے پہلے دن سے لے کر 2020 کے اختتام تک 100,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں سے 11,000 دوسری تحریک انتفاضہ کے بعد شہید ہوئے ہیں۔ اور آخر میں یہ خبر کہ یمن کی سالویشن فرنٹ حکومت کے وزیراعظم نے زور دے کر کہا ہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات یمن پر اپنے تسلط کے ساتھ ہی یمن کی تقسیم کے مشترکہ منصوبے پر عمل پیرا ہیں۔ یمن کی سالویشن حکومت کے وزیراعظم عبدالعزیز بن حبتور نے المسیرہ ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ متحدہ عرب امارات یمن کے کچھ شہروں، جزیروں اور اڈوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ سعودی عرب دوسرے علاقوں پر قابض ہونا چاہتا ہے۔ یمن کی سالویشن حکومت کے وزیراعظم نے کہا کہ عرب و اسلامی علاقوں کی تقسیم کا منصوبہ 100 سال پہلے تیار کیا گیا ہے، اور اس کا مقصد صہیونیوں کی سازش کو عملی جامع پہنانے میں مدد کرنا اور فلسطین پر قبضہ کرنا ہے۔ یمنی وزیراعظم بن حبتور نے سعودی عرب اور امارات کے ایجنٹوں کا ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہونے کے دعوے کو کذب محض قرار دیا اور کہا کہ سعودی ایجنٹوں کے درمیان گہرے اختلافات ہیں اور آئندہ بھی ان کے درمیان جھڑپیں ہوں گی، اور یمن میں ان کی توسیع پسندی اور زیادہ خواہی کے باعث ان کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ بن حبتور نے سازشی عرب حکمرانوں کو علاقے میں صہیونی، مغربی اور امریکی سازش کا حصہ قرار دیا اور کہا کہ بعض عرب ممالک کے برخلاف ایران نے ہمیشہ ہی فلسطینی عوام کا ساتھ دیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
شکریہ گلشن عباس نقوی۔ اور سامعین، اب تفصیلی رپورٹ۔ عراق کی مجلس اعلیٰ کے سربراہ نے استقامت کے شہید کمانڈروں کے قتل کے جرم میں عراقی عدلیہ کے امریکی صدر کی گرفتاری کے حکم کو شجاعانہ اور منصفانہ قرار دیا ہے۔ مجلس اعلیٰ عراق کے سربراہ حمام حمودی نے اعلان کیا ہے کہ شہید جنرل قاسم سلیمانی اور شہید جنرل ابو مہدی المہندس نیز ان کے ساتھیوں کو شہید کرنے کے دہشت گردانہ جرم میں امریکی صدر ٹرمپ کی گرفتاری کا عدالتی حکم ان لاکھوں عوام کے عزم کی کامیابی کے مترادف ہے جو 3 جنوری کو بغداد میں مظاہرہ کر کے ٹرمپ حکومت کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ امام حمودی نے الفتح الائنس کے سربراہ اور اراکین، عراقی عدلیہ اور عوام کی کوششوں کو سراہا کہ جو شہدا کے وفادار ہیں اور اپنے ملک کے قومی اقتدار اعلیٰ کے تعلق سے ان میں قومی غیرت و حمیت پائی جاتی ہے۔ مجلس اعلیٰ عراق کے سربراہ نے کہا کہ قانون کی حکمرانی ہی قومی اقتدار اعلیٰ کے تحفظ اور پرامن و مستحکم عراق کی تشکیل کا واحد ضامن ہے۔ عراق کے سابق نائب وزیر اعظم بہاء العرجی نے بھی کہا ہے کہ امریکہ کے موجودہ صدر کے خلاف عدالتی حکم عراقی حکومت کے لیے کامیابی ہے۔ عراق کی کتائب سید الشہداء تحریک کے سربراہ ابو اعلی الولائی نے بھی ایک ٹویٹ میں بدترین و پسترین افراد کے مقابلے میں شریف ترین اور سچے ترین انسانوں کے خون کا انتقام لینے میں عدل و انصاف عراقی عدلیہ کی مدد کی قدردانی کی اور شکریہ ادا کیا۔ عراقی پارلیمنٹ میں سائرون الائنس کے نمائندے ریاض المسعودی نے بھی کہا ہے کہ ٹرمپ کی گرفتاری کے سلسلے میں جاری ہونے والا فیصلہ عراق کے اندر قابل عمل ہے اور عراق میں داخل ہوتے ہی اسے گرفتار کر لیا جائے گا۔ عراقی قانون دان طارق حرب نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ٹرمپ کی گرفتاری کا حکم قانون کے مطابق ہے اور اسی طریقے سے ملزم کو عدالت کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے دباؤ ڈالا جا سکتا ہے۔ عراق کی الرضافہ انویسٹیگیشن کورٹ کے خصوصی جج نے شہید جنرل قاسم سلیمانی اور شہید ابو مہدی المہندس کے قتل کیس میں جمعرات کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی گرفتاری کا حکم جاری کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 19 دی 24 جمادی الاول اور 8 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چوبیس جمادی الاول سن 542 ہجری قمری کو 6 صدی ہجری قمری کے مورخ اور محدث عبداللہ بن علی اندلوسی کو 77 سال کی عمر میں قتل کر دیا گیا۔ وہ رشاتی کے نام سے معروف تھے۔ ان کا شمار اس دور کے ماہرین علم رجال میں ہوتا تھا۔ علم حدیث اور تاریخ میں بھی وہ بہت زیادہ مہارت رکھتے تھے۔ رشاتی کی تحریر کردہ کتابوں میں اقتباس الانوار خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ چوبیس جمادی الاول سن 1326 ہجری قمری کو محمد علی شاہ قاجار کے کارندوں نے حریت پسند قلمکار اور مجاہد خطیب مرزا نصر اللہ ملک المتکلمین کو گرفتار کیا اور پھر انہیں قتل کر دیا۔ وہ سن 1277 ہجری قمری میں ایران کے شہر اصفہان میں پیدا ہوئے تھے۔ ملک المتکلمین نے 1299 ہجری قمری میں ہندوستان کا سفر کیا۔ انہوں نے ہندوستان پر برطانوی سامراج کے تسلط اور ہندوستانی معاشرے کی افسوسناک صورتحال سے متاثر ہو کر من الخلق الی الحق کے نام سے اپنی پہلی اہم کتاب شائع کروائی۔ اس کتاب کو عوام اور علماء نے بہت زیادہ پسند کیا، لیکن اس نے ہندوستان کے وائس رائے اور برطانوی حکام کو شدید غیظ و غضب میں مبتلا کر دیا، لہذا انہیں ہندوستان سے ایران واپس بھیج دیا گیا۔ ملک المتکلمین اپنے وطن اصفہان آنے کے بعد واعظ و نصیحت میں مشغول ہو گئے، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد قاجار کی استبدادی حکومت کے کارندوں نے انہیں اپنے وسیع حملوں کا نشانہ بنایا اور سن 1326 ہجری قمری میں محمد علی شاہ قاجار کے حکم پر قتل کر دیا۔ آٹھ جنوری سن 1642 عیسوی کو اٹلی کے معروف دانشور، ماہر طبیعیات اور منجم گیلیلیو نے 78 سال کی عمر میں وفات پائی۔ وہ سن 1564 میں پیزا شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ 19 سال کی عمر تک لٹریچر پڑھتے رہے۔ اس کے بعد فزکس اور ریاضی میں ان کی دلچسپی پیدا ہوئی۔ انہوں نے مشہور مسلمان منجم ابن حیثم کے ایجاد کردہ عدسے کی مدد سے علم فلکیات میں استعمال ہونے والی پہلی دوربین ایجاد کی۔ اس کے ذریعے انہوں نے ثابت کیا کہ چاند کی سطح پر متعدد نشیب و فراز موجود ہیں اور ہر کہکشاں کئی چھوٹے بڑے ستاروں کے مجموعے سے بنی ہے۔ انہوں نے یہ بھی ثابت کیا کہ سورج منظومہ شمسی کا مرکز ہے اور زمین سمیت دوسرے سیارے اس کے گرد گھومتے ہیں۔ روم کے کلیسا نے ان کے اس نظریے کو کفرآمیز قرار دیتے ہوئے ان پر مقدمہ چلایا۔ گیلیلیو کو اپنی جان بچانے کے لیے مجبوراً اپنے نظریے کا انکار کرنا پڑا۔ آٹھ جنوری سن 1968 عیسوی کو امریکی سیاہفام باشندوں کے رہنما مارٹن لوتھر کنگ کو نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ وہ سن 1929 میں اٹلانٹا شہر میں پیدا ہوئے تھے اور بوسٹن یونیورسٹی سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد نسلی امتیاز کے خلاف سیاہفاموں کی تحریک میں شامل ہو گئے۔ اس زمانے میں امریکہ کے سیاہفام باشندوں نے سیاہفاموں کے بارے میں نسلی امتیاز اور امریکہ میں سیاہفاموں پر سفید فاموں کی برتری کے خلاف ملکی سطح پر تحریک شروع کی اور وہ اپنے حقوق کے حصول کے لیے جد و جہد کرتے رہے۔ مارٹن لوتھر کنگ کے قتل کی وجوہات کا باضابطہ طور پر اعلان نہیں کیا گیا، لیکن شواہد سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے قتل میں سی آئی اے کا ہاتھ تھا۔ انہوں نے نسلی امتیاز کے خلاف متعدد مظاہروں کی قیادت کی اور ان میں پرجوش اور ولولہ انگیز تقریریں کیں۔ مارٹن لوتھر کنگ کو سیاہفاموں کے حقوق کی بازیابی کے لیے مسلسل کوششیں کرنے کی بنا پر سن 1964 میں امن کا نوبل انعام دیا گیا۔ انیس دے سن 1356 ہجری شمسی کو 1342 ہجری شمسی میں تحریک 15 خرداد کے بعد شاہی حکومت کے خلاف قم میں پہلی مرتبہ ایران کے غیور عوام نے وسیع پیمانے پر مظاہرے کیے۔ یوں 14 سال کے بعد ایرانی عوام نے ایک بار پھر اپنے انقلابی جوش و جذبے کا ثبوت دیا۔ یہ عظیم احتجاجی مظاہرے تہران کے ایک اخبار میں بانیہ انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کرنے کے جواب میں کیے گئے تھے۔ اس دن علماء اور عوام قم کی ایک بڑی مسجد میں جمع ہوئے اور کھلم کھلا شاہی حکومت کی برطرفی کا مطالبہ کیا۔ شاہ کے کارندوں نے مظاہرین پر حملہ کر کے بہت سے افراد کو شہید کر دیا۔ یوں 19 دے 1356 ہجری شمسی کا دن ایران کی اسلامی تحریک کے نقطۂ عروج کا دن تھا۔ بلاخر بہمن سن 1357 ہجری شمسی مطابق فروری 1979 عیسوی میں ایران کا اسلامی انقلاب کامیابی سے ہمکنار ہو گیا۔ انیس دے سن 1365 ہجری شمسی کو ایرانی مجاہدین نے صدام کی جارح فوج کے خلاف عراق کے دوسرے بڑے شہر بصرے کے مشرق میں کربلا 5 نامی بڑا حملہ شروع کیا۔ اس علاقے کی اہمیت کی بنا پر عراق کی باسی حکومت نے وہاں متعدد رکاوٹیں کھڑی کیں، جس سے اسے عبور کرنا ناممکن ہو گیا تھا، لیکن ایرانی مجاہدین نے خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے ان رکاوٹوں کو عبور کر کے دشمن پر کاری ضرب لگائی۔ ایرانی مجاہدین کی اس کارروائی میں دشمن کے 80 جنگی طیارے اور 700 ٹینک اور بختر بند گاڑیاں تباہ ہوئیں، جبکہ ہزاروں عراقی فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى نُورٍ كَزُو شُدْ نُورْ خَا پَيْدَا زَمِنْ أَزْهُ بِعُو سَاكِنْ فَلَكْ دَرْ عِشْقِ يُو شَيْدَا وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى نُورٍ كَزُو شُدْ نُورْ خَا پَيْدَا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود کزو شد بود هر موجود ازو شد دیده بینا کزو شد بود هر موجود ازو شد دیده بینا وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى نُورٍ كَزُو شُدْ نُورْهَا پَيْدَا زَمِنْ أَزْهُ بِعُو سَاكِنْ فَلَكْ دَرْ عِشْقِ يُو شَيْدَا اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا وصلی اللہ علی نورٍ.
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے پروگرام ایرانی فن تعمیر. عزیز سامعین پروگرام ایرانی فن تعمیر کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. آج کے پروگرام میں بھی ہم ایران کے معروف فنکار جناب ماہر النقش کے حوالے سے گفتگو کریں گے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا.
سامعین محمود ماہر النقش کی پیدائش 1922 عیسوی میں شہر اصفہان میں ہوئی. وہ ایران میں فن تعمیر اور ٹرائلز کے کاموں کے ماہر اور استاد تھے. وہ اپنے بچپن کے بارے میں اس طرح سے کہتے ہیں، جب میں 5 سال کا تھا تو میری ماں کا انتقال ہو گیا اور پھر میں حصول علم کے لیے تہران آ گیا اور دوسری عالمی جنگ کے بعد تہران میں ہی رہائش پذیر ہو گیا. میرے والد روایتی معمار تھے اور میں اسی بچپن سے ہی معماری اور ٹائلوں کے کام نیز خوبصورت رنگوں میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتا تھا. میں 7ویں کلاس میں تھا کہ میرے ریاضی کے معلم نے مجھ سے کہا کہ ہندسے کی کلاس سے متعلق خطوط کھینچو۔ میں نے جواب دیا کہ میں خط کھینچنا نہیں جانتا لیکن گرہ کشی جانتا ہوں۔ گرہ کشی ان ٹائلوں کو کہتے ہیں جن میں مختلف ڈیزائنیں اور نقشے چند ہندسی شکلوں کے ساتھ ایک دوسرے کے پہلو میں قرار پاتے ہیں اور ایک مجموعی شکل وجود میں لاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سے ہمارے تعلیمی سال کے آخر تک معلم ہم سے یہی چاہتے تھے کہ میں وہی ڈیزائنیں کھینچوں جو میرے دماغ و خیال میں ہیں۔
سامعین، اسلیمی نقوش کی تصویر کشی اور صفویہ دور کے طرز پر ٹائلوں کے نقوش کی مشق محمود ماہر النقش کی اہم سرگرمیاں شمار ہوتی ہیں۔ یہ ہنر مند ایک مدت تک ایران کی علم و صنعت یونیورسٹی میں معماری کی تدریس میں مشغول رہے، لیکن اپنی عمر کے بیشتر حصے میں ایران کی کاشیکاری یا ٹائلنگ کے شعبے میں تحقیقاتی کام انجام دیتے رہے۔ اسی طرح ٹائلیں بنانے اور گنبد کی ڈیزائن کا کام محمود ماہر النقش کی دائمی دلچسپیوں میں شمار ہوتا ہے، اور یہی امر اس بات کا باعث بنا کہ ان کے متعدد آثار پورے ایران میں پائے جائیں۔ محمود ماہر النقش ایران میں ٹائلیں لگانے کے کام کے عروج کا زمانہ تیموری دور میں مورق ٹائلوں اور صفوی دور میں 7 رنگوں والی ٹائلوں کو قرار دیتے ہیں۔ اب تک ان کی 25 جلد کتابیں ٹائلنگ اور معماری کے تعلق سے منظر عام پر آ چکی ہیں کہ جن میں سے بعض جیسے عمارت کے عملی اصول، عمارت کے فنی اصول، بنائی اسکرپٹ، فیروزے کا رول، اینٹیں اور ان کا رول، اور اصفہان کی مسجد حکیم کی معماری قابل ذکر ہیں۔ کچھ برسوں قبل محمود ماہر النقش نے ایرانی ٹائلنگ میں ڈیزائن اور پرفارمنگ کا رول نامی گراں بہا تحقیقی کتاب 5 جلدوں میں شائع کی، کہ جس میں دقت اور بلندی نظر کے ساتھ ٹائلوں کے کام کے علم و ہنر کے رموز کے ایک اہم حصے نیز فنی اور ہندسی نقوش کو اس روش پر بیان کیا گیا کہ جو طالبان علم کے لیے سیکھنے اور اس سے مطابقت کرنے کے قابل ہو۔
سامعین، خطوط اور لکیریں بظاہر معمولی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، جبکہ ان کا مجموعہ کسی تحرک اور نقل و حرکت کا حامل ہوتا ہے یا نظریات کا خاکہ ہوتا ہے۔ لکیروں کے پیچ و خم ایک صفحے میں جمع ہو جاتے ہیں اور ہر دیکھنے والے کی توجہ کو اپنی سمت مبذول کرتے ہیں۔ یہ تحرک لکیروں کو جا وجا کرنے والے فرد کی فکر سے حاصل ہوتا ہے، البتہ اس کام کے وسائل جیسے برش، پینسل، جپسم، آئل پینٹ، واٹر کلر ان لکیروں اور خطوط کو وجود میں لانے میں اہم کردار کے حامل ہوتے ہیں، لیکن اس کی تخلیق کرنے والے استاد کی مہارت بنیادی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ وہ پینٹر یا ٹائل آرٹسٹ کے ہنر اور کام کی حساسیت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ایک نقاش یا پینٹر اپنی مہارت اور توانائی پر بھروسہ کرتے ہوئے ایک خوبصورت نقش کی تخلیق کر سکتا ہے، لیکن لکیریں دیکھنے والوں کے ادراک کے لحاظ سے یکساں نہیں ہوتی، بلکہ مختلف افراد کے نزدیک اس کی مختلف تعبیریں ہوتی ہیں۔ لکیریں کبھی کھردری لگتی ہیں اور کبھی نرم و لطیف ہوتی ہیں، کبھی مضبوط ہوتی ہیں اور کبھی کمزور۔ اس مقام پر ہنرمند کو یہ بات درک کرنے کی ضرورت ہے کہ کس حصے میں کس خط اور لکیر کا استعمال کریں۔ لکیروں میں سے ہر ایک دیکھنے والوں میں مخصوص احساس پیدا کرتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک نقش یا تصویر دیکھنے والے کو آرام و سکون حاصل ہوتا اور کبھی ہیجان پیدا ہو جاتا ہے۔
سامعین، استاد ماہر النقش نے اسی طرح کتیبوں کے بارے میں بہت سی تصویروں اور ڈیزائنوں کا ذکر کیا ہے کہ جن میں حضرت علی علیہ السلام کا نام مختلف شکلوں اور ڈیزائنوں میں تحریر کیا گیا ہے۔ استاد ماہر النقش اس قسم کی لکیروں کی شناخت اور ڈیزائنوں کے مطالعے کو اسلامی دور میں ایران کی معماری کے جائزے کے لیے بنیادی شرط قرار دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایران کے شہروں میں دینی مدارس اور مساجد کے بہت سے دروازے پیغمبر اسلام کی معروف حدیث سے مزین کیے گئے ہیں۔ یہ حدیث پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کی شان و عظمت کو بیان کر رہی ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث میں ارشاد ہو رہا ہے، انا مدینۃ العلم و علی بابہا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارک کو صدیوں قبل سے ماہر خطاطوں نے مختلف ڈیزائنوں میں تحریر کیا ہے۔ خط نستعلیق میں اس حدیث کو کچھ اس طرح سے تحریر کیا گیا ہے کہ کلمہ العلم کو کشیدہ صورت میں لکھا گیا ہے اور نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس کے اوپر قرار پایا ہے۔ اس قسم کی لکھاوٹ کا ایک نمونہ شہر مقدس قم کے مدرسہ دارالشفا کے دروازے کے اوپر موجود ہے۔ واضح رہے کہ مدرسہ دارالشفا مدرسہ فیضیہ سے ملا ہوا ہے اور حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے قریب واقع ہے۔
سامین، ڈیزائن اور ٹائلنگ آرٹ کے اس محقق کو 1982 میں ایک اعلیٰ محقق کے طور پر تسلیم کیا گیا تھا اور انہوں نے معماری اور اسلامی ڈیزائن اور ٹائلنگ کے شعبے میں قرآن کریم کے منتخب خادم کا لقب حاصل کیا ہے۔ ماہر النقش کا خیال ہے کہ ایران کی معماری ہخامنشیوں کے دور سے عروج پر رہی ہے، حتیٰ ہندوستان میں تاج محل کی عمارت بھی کہ جو دنیا کے عجائبات میں شمار ہوتی ہے، ایک ایرانی معمار استاد عیسیٰ شیرازی نے تعمیر کی ہے۔ وہ ایران کی معماری میں ٹائلنگ کا فن وجود میں آنے کا زمانہ، ایران میں اسلام کی آمد کا زمانہ قرار دیتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اسلام انسانوں اور دیگر زندہ چیزوں کی مجسمہ سازی اور مصوری سے منع کرتا ہے، اور یہی امر باعث ہوا کہ ہنرمندوں نے نقاشی وار معماری کے شعبے میں نئی ایجادات کی۔
سامین، استاد ماہر النقش کا 24 اسفند 1389 ہجری شمسی مطابق 15 مارچ 2011 کو 88 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ 18 دسمبر 2010 کو شہر میونخ میں لگائی گئی ایرانی نمائش میں، جو سرزمین نیائش کے نام سے تھی، اس ہنرمند نے اپنے جدید فن پاروں کے ساتھ شرکت کی تھی۔ ایرانی معمار اور ٹائل آرٹسٹ محمود ماہر النقش نے اس نمائشگاہ میں کہا تھا کہ گزشتہ ایک صدی میں ایرانی و اسلامی ہنر کے طور پر ایرانی معماری میں رونما ہونے والی تبدیلیوں اور اس کے ارتقاء کا جائزہ اس نمائش میں لیا جائے گا۔ انہوں نے اس نمائش کی افتتاحی تقریب میں ایران کی معماری کو مقدس اور گراں قدر بتاتے ہوئے کہا تھا کہ یہ فن تعمیر قدیم دور سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے اور دنیا میں اس کی مثال اور نمونے نہیں پائے جاتے۔ اسی سبب سے اور ایران کے ٹائلیں لگانے کے کام کے فن کے تحفظ کی کوششوں کے سلسلے میں ہم بہت زیادہ اقدامات، مثال کے طور پر کتابوں کی چھپائی اور پوری دنیا میں نمائشوں کا انعقاد کر رہے ہیں۔ اس نمائشگاہ کی افتتاحی تقریب میں دنیا کی 7 رنگوں والی سب سے بڑی ٹائل کا، کہ جس پر حضرت علی علیہ السلام کا اسم گرامی تحریر تھا، رونمائی کی گئی۔ اس خوبصورت ٹائل کا سائز 60x60 سینٹی میٹر ہے، کہ جو استاد ماہر النقش کا ایک بہترین کارنامہ اور ٹائلز کے فن کی دنیا میں ایک شاہکار ہے۔
عزیز سامعین، اس ایرانی فنکار کی زندگی کا ایک مختصر جائزہ لینے کے بعد ایرانی ثقافت و معماری کے فن پر مشتمل یہ سلسلے وار پروگرام اب اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہم نے اس موضوع سے متعلق گزشتہ 80 پروگراموں میں کوشش کی کہ آپ کو ایرانی فن تعمیر اور اس کے نمونے جو ایران اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں ان کے بارے میں آشنا کرائیں۔ اگرچہ ایک ایرانی کہاوت ہے کہ شنیدن کئی بوت مانند دیدن، سنی جانے والی بات دیکھنے کی مانند کب ہوتی ہے۔ بہر صورت ہر ملک کی معماری کا جائزہ لینے سے اس سرزمین کے عوام کے عقائد و ثقافت سے کسی حد تک آشنائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایرانی فن تعمیر کے جائزے میں اہم نقطہ سرزمین ایران اور اس سرزمین کے عوام کے عقائد کا معماری کے ان آثار کے ساتھ پایا جانے والا وہ استوار بندھن ہے کہ جس نے ایرانی تاریخی آثار کو خوبصورت اور قابل دید آثار میں تبدیل کر دیا ہے۔ اس سرزمین کی تاریخ کی تدوین کے آغاز سے لے کر اب تک ایران کی معماری کے اصلی خطوط اور اہداف کا سرسری جائزہ لینے سے در حقیقت ایسی شاہراہ کھل جاتی ہے کہ جس سے انسان ایران کی سرزمین کی قدیم تہذیب کے قلب تک پہنچ جاتا ہے۔
سامعین، ہمارے اس سلسلے وار پروگرام کو سننے پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے ضرور ہمارے ان پروگراموں سے استفادہ کیا ہوگا، اس امید کے ساتھ کہ آئندہ بھی اس سے بہتر انداز میں آپ کے لیے نئے پروگرام ترتیب دے سکیں گے اور آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ہمیں اس پروگرام سے اب اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ سمین، ابھی آپ پروگرام ایرانی فن تعمیر سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ یہ سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی کا ایک مرتبہ پھر سلام قبول فرمائیں۔ پروگرام آئینۂ صحافت میں اسلامی جمہوریہ ایران سمیت بعض ملکوں کے اخبارات کا ہم جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سب سے پہلے کچھ اخبارات کی سرخیاں۔ ایران سے شائع ہونے والے اخبار جامع جم کی سرخی ہے، ہم بڑی آسانی سے یورینیم کی 90% افزودگی کر سکتے ہیں، کمال بندی۔ اخبار نیو یارک ٹائمز کی سرخی ہے، استعفے اور برطرفی کے مطالبے کے ساتھ ٹرمپ پر دباؤ بڑھا۔ اخبار العرب کی سرخی ہے، صلح کے باوجود قطری میڈیا کے حملے نہیں رکے۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ ایران سے شائع ہونے والے روزنامہ جوان کی سرخی ہے، ہم نے جو دیکھا اس سے ثابت ہوا کہ مغربی جمہوریت کتنی ناکام اور کمزور ہے، صدر روحانی۔ اخبار لکھتا ہے کہ صدر روحانی نے کہا ہے کہ امریکہ میں جو کچھ ہوا ہے وہ دیکھنے کے لائق ہے۔ آپ سب نے دیکھا کہ مغربی جمہوریت کتنی ناکام اور کمزور ہے اور اس کی کوئی مضبوط بنیاد نہیں ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ تکنیکی میدان میں ترقی کے باوجود عوام فریبانہ وعدوں کے ساتھ ایک شخص اقتدار میں آتا ہے اور اپنے ملک اور علاقے کو بڑا نقصان پہنچا دیتا ہے۔ صدر نے کہا کہ آپ سب نے دیکھا کہ جب ایک غلط آدمی اقتدار میں آتا ہے تو اپنے ملک کے لیے کیسے کیسے مسائل پیدا کرتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ وائٹ ہاؤس کے آئندہ آنے والے حکام کے لیے سبق ہوگا۔ صدر روحانی نے کہا کہ جو لوگ 2 ہفتے بعد وائٹ ہاؤس میں اقتدار سنبھالیں گے انہیں تلافی کرنا چاہیے، اور امریکی قوم کو جو ایک بڑی قوم ہے اس کی صحیح جگہ پر لے جائیں گے۔ اور سامعین،
روزنامہ رائے الیوم کی سرخی ہے، فلسطین کی وزارت وقف نے مسجد ابراہیم کو اسرائیل کی جانب سے بند کیے جانے کی مذمت کی۔ اخبار لکھتا ہے کہ فلسطین کی اوقاف اور دین امور کی وزارت نے کرونا کے بہانے جنوبی غرب اردن کے الخلیل شہر میں واقع ابراہیمی مسجد کو 10 دنوں کے لیے بند کیے جانے کے اسرائیلی فیصلے کی مذمت کی ہے۔ حسام ابو الرب نے کہا کہ یہ فیصلہ ناقابل قبول ہے اور ہم اسے ماننے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ مسجد صرف مسلمانوں کی ہے اور اوقاف و اسلامی امور کی وزارت کی نگرانی میں ہے، اس لیے اسرائیل کی جانب سے اسے بند کرنے کا فیصلہ فلسطینی حکومت کے اختیارات میں مداخلت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وزارت نمازیوں کے لیے کرونا سے متعلق تمام احتیاطی تدابیر کر رہی ہے۔ سن 1994 میں ایک یہودی کے ہاتھوں 29 نمازیوں کے قتل کے بعد حرم ابراہیمی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا، ایک حصہ مسلمانوں کے لیے اور دوسرا یہودیوں کے لیے۔ اور سامعین، اب ہندوستان اور پاکستان کے اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار صحافت کی سرخی ہے، مودی حکومت کو عوام کی فکر نہیں، سونیا گاندھی۔ روزنامہ ہندو کی سرخی ہے، کیا کسانوں کا مظاہرہ بھی تبلیغی جماعت کے مسئلے کی طرح ہو جائے گا، حکومت سے سپریم کورٹ کا سوال۔ ڈیلی پاکستان، مریم نواز نے ہزارہ برادری کے مظاہرے میں جا کر وزیراعظم عمران خان سے بڑا مطالبہ کر دیا۔ اور اب کچھ خبروں کی تفصیل۔ راشٹریہ سہارا اخبار کی سرخی ہے، لو جہاد قانونی بنیادی حقوق کے خلاف۔ اخبار لکھتا ہے کہ سپریم کورٹ نے مبینہ لو جہاد قانون پر اسٹرے دینے سے انکار کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اتر پردیش اور اتراکھنڈ کی حکومتوں کو اپنا پہلو رکھنے کے لیے نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ یہ حکم سپریم کورٹ میں لو جہاد قانون کو خارج کرنے کے لیے دائر پٹیشن میں دیا گیا۔ آنے والے دنوں میں سپریم کورٹ اس مسئلے کو پوری طرح سنے گی اور اس قانون کے آئینی جواز پر اپنا فیصلہ دے گی۔ حتمی فیصلہ آنے سے پہلے آئیے اس قانون کی باریکیوں کو جان لیتے ہیں۔ اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ معاشرے میں پھیلی کسی بھی برائی یا مسئلے سے لڑنے کے لیے قانون بنایا جا سکتا ہے۔ ایسے کسی بھی قانون کو بنانے سے پہلے حکومت کے پاس مضبوط اعداد و شمار اور اسباب ہونے چاہیے، لیکن تبدیلی یہ مذہب کے ذریعے بین مذہبی شادی پر یو پی حکومت کے ذریعے لائے گئے آرڈیننس کو سپورٹ کرنے کے لیے کوئی بھی قابل اعتماد اعداد و شمار نہیں ہے۔ پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ کی سرخی ہے، کوئٹہ دھرنا، معاملات پیچیدہ، وزیر اعظم کا اعلی سطح اجلاس، فوری روانی کا فیصلہ نہ ہو سکا، افغان حکومت کا لاشوں کی واپسی کے لیے دوسرا مراسلہ، قیدی تک رسائی مانگ لی۔ اخبار لکھتا ہے کہ کوئٹہ میں ہزارہ برادری کا دھرنا جاری ہے، اپوزیشن کی مرکزی قیادت لواحقین سے تعزیت اور اظہار یکجہتی کے لیے کوئٹہ پہنچ گئی، جبکہ وزیر اعظم کے صوبائی دارالحکومت کے دورے کا ابھی فیصلہ نہیں ہو سکا ہے، جس کے بعد معاملات پیچیدہ ہو گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت سانحہ مشق سے متعلق اعلیٰ سطح مشاورتی اجلاس میں ملکی سیاسی و سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ وزیر اعظم کی فوری کوئٹہ روانگی سے متعلق کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ اجلاس میں وزیر داخلہ شیخ رشید نے سانحہ مشق کے حوالے سے بریفنگ دی۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں حکومتی اعداد و شمار کے مطابق متاثرین کی مالی امداد کا فیصلہ کیا گیا، اور وزیر اعظم نے ہدایت جاری کی کہ وزارت داخلہ مستقبل میں ایسے واقعات کے تدارک کے لیے مستقل حل نکالے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ ہزارہ برادری کے تحفظ کے لیے خصوصی سیکیورٹی نظام بنایا جائے، بلوچستان میں امن ملکی ترقی کی ضمانت ہے۔ سامعین اب کچھ نیوز ایجنسی کی سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں. تسنیم نیوز ایجنسی کی سرخی ہے، سامراجی طاقتوں کی علاقے میں اب کوئی جگہ نہیں، آئی آر جی سی میں قائد انقلاب اسلامی کے نمائندے کا بیان. وائی جی سی کی ایک سرخی ہے، امریکہ پابندیاں ختم کرے، 20% افزودگی روک دیں گے، عباس عراقچی. اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام گھر اور گھرانہ، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام انداز جہاں، جو ہماری شام کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. حسین تقوی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ.
گھر اور گھرانہ.
آپ عزیز سامعین خدمت میں طہٰ شمیم کا سلام عرض ہے. پروگرام گھر اور گھرانہ کے ساتھ حاضر ہیں. امید ہے کہ پروگرام بھی آپ سب کو پسند آئے گا. سامعین یہ بات جان لینا بہتر ہے کہ انجام پانے والی تحقیقات کے مطابق جو شوہر یا بیوی اپنی گفتگو میں زیادہ تر میں کے بجائے ہم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ زندگی کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے اور مشکلات و مسائل کے حل میں زیادہ کامیاب عمل کرتے ہیں. وہ شوہر یا بیوی جو اپنے تعلقات میں ہم لفظ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، وہ مشترکہ زندگی میں زیادہ مثبت نقطۂ نگاہ رکھتے ہیں اور ہمیشہ خود کو اپنے زوجہ کے ہمراہ اور ایک دوسرے کے قریب اور ساتھ پاتے ہیں. یہ افراد اپنی زندگی سے زیادہ راضی ہوتے ہیں اور ان میں ڈپریشن اور اضطرابی کیفیت بھی کم ہوتی ہے. بوڑھی اور بوڑھے جوڑے کے بارے میں بھی یہ مسئلہ ان میں زیادہ سے زیادہ صحت و سلامتی اور تشخص کے احساس پر منتج ہوتا ہے، ان جوڑوں کے مقابلے میں کہ جو ایک دوسرے کو پکارنے میں زیادہ تر میں یا تو کا لفظ استعمال کرتے ہیں. وہ اپنی شریک حیات کو خود سے جدا سمجھتے ہیں اور وہ اپنی زندگی سے بہت زیادہ خوش نہیں ہوتے. وہ مشکلات کے مقابلے میں خود کو تنہا پاتے ہیں. وہ ذاتی طور پر اور انفرادی فیصلے زیادہ کرتے ہیں اور بہت کم کسی مفاہمت پر پہنچ پاتے ہیں. لیکن وہ شوہر اور بیوی کے جو لفظ ہم کا استعمال کرتے ہیں، وہ دونوں درمیان پائے جانے والے اختلافات اور تضادات کے باوجود جلدی مفاہمت اور کسی نتیجے اور فیصلے پر پہنچ جاتے ہیں. گزشتہ پروگراموں میں ہم نے ایرانی خاندانوں کے طرز زندگی کے تعلق سے بعض باتیں ذکر کی تھیں. اس پروگرام میں ہم بعض دیگر نکات کی جانب آپ کی توجہ مبذول کر رہے ہیں. ایرانی طرز زندگی کے واضح خصوصیات میں سے ایک ایرانی معاشرے کی مختلف نسلوں کے درمیان مناسب اور تعمیری رابطے کا تحفظ ہے. در حقیقت ان دنوں اگرچہ خاندانوں کے افراد اور بزرگوں کے ساتھ نشستوں اور ہم نشینی کا مشاہدہ کیے جانے کے بجائے انٹرنیٹ اور موبائل میں لوگوں کی مشغولیت اور دلچسپی کا زیادہ مشاہدہ کیا جا رہا ہے، لیکن سماجی نقطہ نگاہ سے یہ مسئلہ ایرانی معاشرے کے افراد درمیان دوری اور فاصلے کا باعث نہیں بنا ہے اور عملی طور پر ان کے درمیان روحانی اور مانوی تعلقات میں کھینچاؤ پیدا نہیں کر سکا ہے. بہت سے ایسے ثبوت و شواہد مل جائیں گے کہ ایران میں گھرانے بدستور اپنے فرزندوں اور بیویوں کے لیے سرمایہ کاری کرتے اور ان کے تعلق سے بہت اچھا احساس رکھتے ہیں. سماجی علوم کی ماہر اور یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محبوبہ بابائی کہتی ہیں، ایران میں عورتوں کے لیے خاندانی اقدار انفرادی اقدار سے اہم ہیں. زوجہ اور بچوں کی محافظت ان کے لیے سب سے بڑی اخلاقی قدر شمار ہوتی ہے. بیشتر عورتوں کے لیے بچوں کے جذبات و احساسات کی حمایت کرنا اپنے احساسات و جذبات کی حمایت سے زیادہ اہم ہے. فرصت کے ایام میں عورتیں خود کو خاندان، شوہر کی خدمت اور زچکی کے لیے وقف کر دیتی ہیں اور ان کے فرصت کے مواقع میں گھرانے محور ہوتے ہیں. گھرانے سے متعلق ذمہ داریاں انجام دینے میں عورت اور مرد کے درمیان باہمی تعاون کا رجحان ایرانی گھرانے کی خصوصیات میں سے ہے، جو عورتوں اور مردوں کے درمیان رونما ہونے والے اختلافات کو کم کرتا اور خاندانی امور میں فیصلے کرنے کی قوت میں اضافہ کرتا ہے. خاندان یا گھرانہ در حقیقت خدا شناسی، باہمی محبت، اخلاص اور معنویت کا مرکز ہوتا ہے اور عورت اور مرد کو چاہیے کہ اس عظیم راہ میں ایک دوسرے کی مدد کریں. دو مومن انسان جب خدا کے نام اور اس کے اذن سے آپس میں شادی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی زندگی کی ضروریات اور جسمانی اور روحانی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں تو ان کے درمیان ایک خاص آرام و سکون پیدا ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ معنویت و اخلاق کی بلند و بالا صفت کو اپنے اور اپنے بچوں کے لیے حاصل کر سکتے ہیں۔ معنوی اور اخلاقی امور میں شوہر اور زوجہ کا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ان جملہ مسائل میں سے ہے کہ جو ایرانی جوڑوں کی زندگی کو سازگار بنانے میں بنیادی کردار کا حامل ہے۔ ایمان اور تقویٰ کی ترغیب دلانا، عبادت خدا میں ایک دوسرے کا شریک ہونا، زندگی کو بامقصد بنانے میں ایک دوسرے کی شراکت، انہی جملہ امور میں سے ہے۔ اسلامی نقطۂ نگاہ سے انسان اپنے گھر اور خاندان کے افراد کے سامنے ذمہ دار ہے، اور اسے چاہیے کہ گھر میں معنوی فضا پیدا کرے اور اہل خانہ کو انحراف و تباہی سے محفوظ رکھے۔ زندگی کے تعلق سے اس طرح کا طرز فکر زندگی کو بامعنی بنانے کا باعث بنتا ہے۔ شہید ابراہیم ہمت، جو ایران کے ایک شجاع و بہادر کمانڈر تھے کہ جو میدان کارزار اور جہاد میں دلیری کے ساتھ لڑتے تھے اور کسی قسم کا خوف ان کے دل میں نہیں پیدا ہوتا تھا، لیکن اپنے گھر میں وہ اپنے بچوں اور زوجہ کے ساتھ اس قدر مہربانی سے پیش آتے تھے کہ ان کی محبت مدتوں تک سیراب رکھتی تھی۔ ان کی زوجہ گھر میں اپنے شوہر کے وجود کے بارے میں کہتی ہیں، جب وہ گھر آتے تھے تو پھر میں گھر کا کام کرنے کا حق نہیں رکھتی تھی۔ بچے کی پیکنگ بدلتے تھے، اس کے لیے دودھ بناتے تھے، دسترخوان بچھاتے تھے اور اٹھاتے بھی تھے، ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، کپڑے دھلتے تھے، اسے سوکھنے کے لیے پھیلاتے تھے اور پھر ان کو اٹھا کر خود ہی رکھتے تھے۔ اس قدر محبت کرتے تھے کہ میں ہمیشہ ان سے کہتی تھی کہ یہ صحیح ہے کہ آپ گھر کم آتے ہیں، لیکن آپ جس قدر محبت کا اظہار کرتے ہیں، ان محبتوں کا جواب دینا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو وہ میری طرف دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ جو کچھ میں کرتا ہوں، اس سے کہیں زیادہ میری گردن پر آپ کا حق ہے۔ ایک بار انہوں نے کہا کہ میں جنگ سے پہلے ہی مر جاؤں گا، ورنہ جنگ کے بعد آپ کو دکھاتا کہ میں ان دنوں کی تلافی کیسے کرتا ہوں۔ وہ کہتی ہیں، حاج ہمت کی شخصیت اور کردار قابل احترام تھا، اور اس کے علاوہ وہ قادر الکلام بھی تھے اور دوسروں کی محبت کو حاصل کرتے تھے۔ انہوں نے ہمارے گھرانے کے افراد سے پہلی ملاقات میں ہی اپنی جگہ بنا لی تھی۔ جب یہ طے پایا کہ عقد سے قبل ہم آپس میں بات چیت کریں، تو انہوں نے مجھے قسم دی اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی میں سب کچھ خدا کے لیے ہو۔ اب اگر آپ میری اس بات پر رضامند ہوں اور مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تو پھر ہم بات کو آگے بڑھائیں۔ مجھے وہ اجازت نہیں دیتے تھے کہ میں خریداری کے لیے باہر جاؤں، لیکن یہ سب کچھ مجھ پر اپنا تسلط اور زور آزمائی کے مقصد سے نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے کہ عورت کو زیادہ رنج و سختی برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ جب ان کی بات سن کر میں ناراض ہو جاتی تھی، تو میری ناراضگی دیکھ کر کہتے تھے، یہ نہ خیال کرنا کہ تم کوئی اسیر اور قیدی ہو، تمہیں اختیار ہے، جہاں چاہو جا سکتی ہو، اگر باہر بھی جانا چاہو تو جاؤ، بازار سے سامان بھی خریدو، لیکن میں تم سے چاہتا ہوں کہ کوئی بھاری چیز نہ خریدو کہ تھک جاؤ۔ یہ سب کام تم مجھ پر چھوڑ دو، میں خود انجام دوں گا۔ اگر میں چاہتی کہ دسترخوان بچھاؤں، تو ہمت صاحب میرا ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے، جب میں گھر آؤں تو تم آرام کرو، میں چاہتا ہوں کہ تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ آرام و آسائش میں دیکھوں۔ رہبر انقلاب اسلامی اس محبت کے بندھن کے بارے میں اس طرح سے فرماتے ہیں، اسلامی ماحول میں شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ذمہ دار ہوتے ہیں، بچوں کے ذمہ دار ہوتے ہیں اور اپنے گھر والوں کے سامنے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اسلامی ماحول میں گھرانے اس حد تک مستحکم ہیں کہ کبھی دو نسلیں بھی گزر جاتی ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ دادا، باپ اور پوتے ایک ہی خاندان میں ساتھ میں رہتے ہیں اور ساتھ ہی زندگی گزارتے ہیں۔ نہ وہ ان کی دوری برداشت کرتے ہیں، نہ یہ ان کی فرقت گوارا کرتے ہیں، سب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ یہ وہی خاصیت ہے جو دیندار، متدین، مذہبی اور خدا پسند ہونے کی ہے۔ سامعین، اب آخر میں کچھ اور باتوں کی جانب آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں۔ عورت اور مرد کے درمیان مضبوط اور ٹھوس رابطے کا وجود ایک ازدواجی زندگی کے سازگار اور پائیدار ہونے کا اہم ترین عامل ہے۔ ایک اہم چیز کہ جو میاں اور بیوی کے درمیان محبت آمیز رابطے کے وجود میں آنے کا باعث بنتی ہے، ایک دوسرے کو اس نام سے پکارنا ہے کہ جو اس کے خوش ہونے کا باعث ہو۔ شوہر اور بیوی کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پسندیدہ روش اپنائیں۔ جب فطری ضروریات کو تسلی بخش طریقے سے پورا کیا جائے، تو اس سے فرحت و نشاط اور باہمی الفت و احترام میں اضافہ ہوتا ہے۔ بیوی چاہتی ہے کہ کہ اپنے شریک حیات کی محبوب ہو اور اس کی زندگی میں اس کا مقام و مرتبہ ہو. وہ فطری اور نفسیاتی ضرورتوں کی تکمیل اور پیار اور محبت کی باتیں سننے کی خواہش مند ہوتی ہے. اس کے عزت و احترام کا ایک راستہ اسے اچھے نام اور اچھے طریقے سے پکارنا ہے. بیوی چاہتی ہے کہ دوسروں کے سامنے بھی اس کی عزت کی جائے. اگر احترام کی نظر سے اسے دیکھا جائے اور گفتگو کی جائے تو اسے اپنی جانب کھینچتی ہے اور وہ فخر محسوس کرتی ہے. لیکن اگر انسان خدا نہ خواستہ دوسروں سے پیار اور محبت بھرے لہجے میں باتیں کرے اور بیوی سے ہی تلخ کلامی کرے تو اس سے دوری پیدا ہوتی ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسندیدہ نام سے پکارنے کے بارے میں فرماتے ہیں، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایک مسلمان کی دوستی کو دوسرے مسلمان سے تعلقات کو صاف اور خالص بناتی ہے. جب وہ ملاقات کرے تو اس سے خندہ پیشانی سے ملے، جب وہ اس کے پاس بیٹھنا چاہے تو اسے اپنے پاس جگہ دے، اور جو نام اسے سب سے زیادہ پسند ہو اس نام سے اسے پکارے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری عادت نہیں ہے کہ ہم پیار اور محبت سے بیوی کو پکاریں. ایک ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ ممکن ہو تو محترمہ اور عزیزم جیسے خطاب کی عادت ڈالو. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس ادب و احترام کی بخوبی رعایت کرتے تھے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خط میں اپنی زوجہ کو اچھائی سے یاد کرتے ہیں. اس خط کے ایک حصے میں آیا ہے کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں، آپ پر صدقے جاؤں. اس مدت میں آپ سے جو جدائی رہی وہ مجھ پر بہت شاخ تھی. آپ میری نور چشم اور قوت قلب ہیں. آپ کی یاد ہمیشہ آتی ہے اور آپ کا خوبصورت چہرہ میرے آئینے دل پر نقش ہے. میری دعا ہے کہ پروردگار آپ کو سلامتی کے ساتھ اپنی پناہ میں رکھے. اگرچہ میں سختیوں کے ایام گزار رہا ہوں، تاہم اب تک جو کچھ بھی گزرا الحمدللہ خوش آئند تھا، اور اس وقت میں خوبصورت شہر بیروت میں ہوں. واقعاً آپ کی بہت یاد آ رہی ہے. اس شہر اور سمندر کا منظر بہت حسین اور دلکش ہے. افسوس کہ میری محبوب اور عزیز ساتھی میرے ساتھ نہیں ہے کہ وہ بھی اس بہترین منظر سے محظوظ ہوتی. آپ ہمیشہ عزت و آبرو کے ساتھ رہیں، میں آپ پر قربان ہو جاؤں. روح اللہ. خوشی اور سلامتی سے سرشار زندگی کی آرزو کے ساتھ ہی اس پروگرام کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sahartv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں بخیر و عافیت. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے ایران میں یورینیم کی 20% تک افزودگی کا عمل بحال. اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے. ہمارے ساتھیوں نے یہاں پر ایک رپورٹ تیار کی، پہلے اسے دیکھتے ہیں پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
ایٹمی معاہدے سے امریکہ کی غیر قانونی اور خودسرانہ علیحدگی اور معاہدے میں شامل یورپی ملکوں کی طرف سے معاہدے کی پابندی نہ کیے جانے کے بعد ایران نے ایٹمی معاہدے کے مطابق یورینیم کی 20% تک افزودگی کا عمل دوبارہ شروع کر دیا ہے. ایران کی پارلیمنٹ نے حکومت کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ معاہدے میں شامل فریق مقابل کی وعدہ خلافیوں کے بعد خود ایٹمی معاہدے کی شیخوں کے مطابق ایران 20% تک یورینیم کی افزودگی کا عمل دوبارہ شروع کر دے. اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے ایک ٹویٹر پیغام میں کہا کہ ہم نے پارلیمنٹ کی منظوری سے 20% تک یورینیم کی افزودگی کے عمل کا آغاز کیا اور اس کی اطلاع عالمی جوہری ادارے کو بھی دے دی گئی ہے. وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ ہمارا یہ اقدام جوہری معاہدے کی شق نمبر 36 کے عین مطابق ہے، اور ہم نے یہ اقدام جوہری معاہدے کے دیگر فریقوں کی جانب سے کئی برسوں تک وعدہ خلافیوں کی وجہ سے کیا ہے. ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ اگر دیگر فریق اپنے وعدوں پر پوری طرح عمل کریں تو ہم بھی گزشتہ کی صورتحال پر واپس آ سکتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے ایک ٹویٹر پیغام میں کہا کہ ہم نے پارلیمنٹ کی منظوری سے 20% تک یورینیم کی افزودگی کے عمل کا آغاز کیا اور اس کی اطلاع عالمی جوہری ادارے کو بھی دی گئی ہے۔ محمد جواد ظریف نے مزید کہا کہ ہمارا یہ اقدام جوہری معاہدے کی شق نمبر 36 کے عین مطابق ہے اور ہم نے یہ اقدام جوہری معاہدے کی دیگر فریقوں کی جانب سے کئی برسوں تک اپنے وعدوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے کیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ اگر دیگر فریقین اپنے وعدوں پر پوری طرح عمل کریں تو ہم بھی گزشتہ کی صورتحال پر واپس آ سکتے ہیں۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ نے بھی کہا ہے کہ یورینیم کی 20% افزودگی کا عمل شروع ہو گیا ہے اور ہر گھنٹے 17 سے 20 گرام افزودہ یورینیم تیار کیا جا رہا ہے اور یوں ایک مہینے میں ہم 8 سے 9 کلو گرام 20% افزودہ یورینیم تیار کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ صدر ایران کی ہدایات پر کچھ مالی ضروریات پوری ہو جانے اور IAEA سے متعلق اقدامات عمل میں لائے جانے کے ساتھ ہی یورینیم کی 20% افزودگی کا عمل شروع کر دیا گیا۔ ایران کے ادارہ ایٹمی توانائی کے سربراہ کا کہنا تھا کہ تہران کے تحقیقاتی ری ایکٹر کو آئندہ 5 برسوں میں درکار ایندھن فراہم کر لیا گیا اور 20% افزودہ یورینیم کا ذخیرہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ 1000 IR2M سینٹریفیوج مشینوں کی تنصیب آخری مرحلے میں ہے اور نصب شدہ 2 آبشار استعمال کیے جا رہے ہیں، یعنی IR2M قسم کی 320 سے زائد سینٹریفیوج مشینوں کی تنصیب کا کام جاری ہے اور آئندہ 2-3 مہینوں کے دوران قانون کے مطابق 1000 سینٹریفیوج کو نصب کیا جائے گا۔ علی اکبر صالحی کا کہنا تھا کہ 1 سال میں 1000 IR6 سینٹریفیوج مشینوں کو تیار کر لیا جائے گا اور صدر روحانی نے اس منصوبے کا مالی بجٹ فراہم کیے جانے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔
جناب دن چلتے ہیں اس وقت اسلام آباد، جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں پاکستان کے اسٹریٹجک امور کے ماہر صفدر رضا صاحب۔ السلام علیکم جناب۔
علیکم السلام۔
صفدر رضا صاحب، بالآخر ایران کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور ایران نے جو رضاکارانہ طور پر ایٹمی معاہدے کے بعد کہا تھا کہ ہم 20% تک یورینیم کی افزودگی کا عمل روک دیں گے، اس نے روکے رکھا، لیکن امریکہ نے غیر قانونی اور خود سرانہ طریقے سے معاہدے سے علیحدگی کا اعلان کیا۔ یورپ نے کہا تھا کہ ہم پورا ساتھ دیں گے، لیکن یورپ نے بھی ایک لمحے کے لیے بھی ایران کا اس سلسلے میں ساتھ نہیں دیا۔ ایران کا ساتھ دینے کی بات نہیں بلکہ اپنے وعدے پر عمل نہیں کیا، تو بالآخر ایٹمی معاہدے سے امریکہ کے نکلنے کے 1 سال بعد ایران نے بتدریج اپنے وعدے پر عمل درآمد کو معطل کیا اور پھر اب پارلیمنٹ نے منظوری دی کہ 20% تک یورینیم کی افزودگی کا عمل شروع کیا جائے اور ایران نے پچھلے پیر سے یہ کام شروع کر دیا ہے۔ ایران کو آپ اس فیصلے میں کس حد تک حق بجانب سمجھتے ہیں؟
میں سمجھتا ہوں کہ ایران نے اپنے پتے بڑی احتیاط سے اور بڑے مدبرانہ طریقے پر کھیلے ہیں، اور یہ جو عالمی معاہدہ تھا ایران کے نان پرولیفریکیشن ٹریٹی، یعنی کہ عالمی ایٹمی معاہدے کا ایک سگنیٹری ہے جو کہ عالمی معاہدہ ہے، بلکہ ایران نے کسی بھی ملک سے بڑھ کر اس کے ایڈیشنل پروٹوکول بھی سائن کیے ہوئے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ ایران نے اس ایڈیشنل پروٹوکول کے علاوہ جو 5+1 یعنی کہ یورپ اور امریکہ کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا وہ اس سے بھی بڑھ کر تھا، یعنی نہ صرف یہ کو نان پرولیفریشن کا خیال رکھتا تھا، ایران نے جو ایڈیشنل پروٹوکول سائن کیا تھا اس کا خیال رکھتا تھا، بلکہ ایران نے جو عالمی معاہدہ کیا جو انپریسیڈنٹڈ ہے کہ اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کے 5 اراکین اور دوسرے ملک مل کر، بالخصوص جرمنی مل کر ایران کے ساتھ ایک معاہدہ کریں جو کہ دنیا کے امن کی طرف سے بڑا قدم تھا، لیکن ایران نے ان سب کی بات کو مانا اور عالمی سطح پر ایران کا بڑا قد بلند ہوا تھا۔ لیکن جب ٹرمپ جیسا فاتر العقل شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں اس معاہدے کو اسرائیل کے سپورٹ کرنے کے لیے ختم کروں گا، تو پھر ایران کو فوری طور پر کرنا چاہیے تھا۔ ایران نے پھر اپنے سفارتی سطح پر دوسرے معاملات پر دیکھا کہ یورپ امریکہ کے نکل جانے کے باوجود کس حد تک سپورٹ کرتا ہے، لیکن یورپ بہت سارے معاملات میں ناکام ہوا، بالخصوص جو ایران کا بینک سیکٹر تھا جس پر امریکہ نے یک طرفہ پابندیاں لگا دی تھی، تو یورپ پابند تھا کہ یورپ اس بینکنگ سیکٹر کو سوئفٹ سسٹم متبادل ایک نظام دینا تھا، لیکن یورپ نے ایسا نظام دیا جو کسی کام کا نہیں تھا، اور پوری دنیا ایران کے ساتھ بینکنگ کا لین دین نہیں کر سکتی تھی، یورپ اس پر ناکام ہو گیا۔ اس کے علاوہ یہ جو کرونا کی آفت آئی تھی، اس پر جو ہے ایران کو پی پی ای یعنی پرسنل پروٹیکشن اکوپمنٹ لینے کے لیے بھی امریکہ کی یک طرفہ پابندیوں کا بہت زیادہ اتنا سامنا پڑا کہ ایران ان دنیا کے پانچ ممالک میں ہو گیا جہاں کرونا بہت زیادہ ڈیڈلی تھا، لیکن اس کے باوجود ایران کو وہ عالمی مدد میسر نہ آئی کہ ایران پر اقوام متحدہ کی پابندیوں کھٹنے کے بعد آنی چاہیے تھی۔ تو ایران نے جو ہے وہ تقریباً بے بسی اور لاچارگی کے عالم میں جو ایران کے پاس موجودہ اسی معاہدے کے شکوں کے مطابق اختیار تھا، ایران نے اس اختیار کو اختیار میں لایا، اور ایران نے جو ہے 20% یعنی 20% یورینیم کی افزودگی کے عمل کو آگے بڑھایا، اور وہ بھی ایران نے اپنی پارلیمنٹ کے دباؤ میں ایسے کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود 20% یورینیم کی افزودگی یہ ایٹمی ہتھیاروں کے لیول کی افزودگی نہیں ہے بلکہ اس سے کافی حد تک کم ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران نے اس
بہت شکریہ۔ میں پھر حاضر ہوں گا صدر اعظم صاحب آپ کی خدمت میں، بہت شکریہ، میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں۔ ناظرین اس وقت ہندوستان جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، ہندوستان کے سرکردہ طرز نگار اور اسٹریٹجک امور کے ماہر ڈاکٹر ارشید خان صاحب، السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام۔
ڈاکٹر ارشید صاحب، ایران نے بالآخر جس چیز کو روک دیا تھا ایٹمی معاہدے کے بعد، یعنی 20% تک یورینیم کی افزودگی کا عمل، اس کو دوبارہ بحال کر دیا۔ 8 مئی 2018 کو ٹرمپ نے خود سرانہ طور پر ایٹمی معاہدے سے نکلنے کا اعلان کیا تھا، اس کے ایک سال بعد تک ایران نے انتظار کیا کہ یعنی مئی 2019 تک کہ دیکھیں یورپ کیا کرتا ہے، چونکہ یورپ نے یقین دہانی کرائی تھی کہ ہم آپ کے مفادات کو پورا کریں گے، لیکن جب یورپ نے بھی کچھ نہیں کیا تو ایران نے بتدریج معاہدے کے مطابق 36ویں شیخ اور 26ویں شیخ میں جس طرح سے کہا گیا کہ اگر کوئی بھی فریق عمل نہ کرے تو دوسرا فریق بھی عمل نہ کرنے کا مجاز اور پابند ہوگا، تو ایران نے بھی آہستہ آہستہ بتدریج اپنے معاہدے پر عمل درآمد کو معطل کر دیا تھا، اور اب ظاہر ہے کہ 2020 مئی بھی گزر چکا ہے، تو اس کے بعد اب 21 آ چکا ہے، تو ایران نے اب باقاعدہ 20% تک افزودگی کا عمل شروع کر دیا ہے، اس کے باوجود یورپ والے واویلا مچا رہے ہیں، تو کیا ایران کا یہ اقدام ناحق ہے یا حق بجانب ہے؟
دیکھیے، ایران نے جو فیصلہ لیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ کافی پہلے لینا چاہیے تھا، اس لیے کہ سب سے بڑی چیز کسی بھی کنٹری کے لیے اس کی سیکورٹی اور ڈیفینس ہے، اور یہ ہر کنٹری کو، اس لیے کہ آپ دیکھیں گے کہ نیوکلیئر مونوپولی جو ہے وہ اسرائیل کی ہے پورے مڈل ایسٹ میں، تو اگر میں اوپنلی میں بات کر رہا ہوں، اگر نیوکلیئر مونوپولی کسی ایک بھی کنٹری کی ہوگی نیچرلی وہ ریجن جو ہے اسٹیبل نہیں ہوگا۔ فار ایگزامپل آپ ساؤتھ ایشیا میں دیکھیں گے تو یہاں پہ ڈیٹرنس ہے، نیوکلیئر ڈیٹرنس ہے، مطلب انڈیا کے پاس بھی مطلب نیوکلیئر پاور ہے، پاکستان کے پاس بھی نیوکلیئر پاور ہے، تو یہ دونوں سے ہوتا یہ ہے کہ ڈیٹرنس پیدا ہوتا ہے نیچرلی۔ ابھی اگر ایران کے پاس نیوکلیئر اسٹرینتھ ہوتا ہے یا نیوکلیئر پاور ہوتا ہے ایران کے پاس، تو کوئی لوگ آنکھ نہیں دیکھا۔ آپ دیکھ لیجئے خود نارتھ کوریا کی بات، نارتھ کوریا کے پاس نیوکلیئر ڈیٹرنس ہے، نیچرلی آج تک وہ بچے ہوئے ہیں۔ ایران کو تمام وہ کوشش کرنی چاہیے، میں اوپنلی اس پلیٹ فارم سے
ڈاکٹر صاحب، لیکن رہبر انقلاب اسلامی کا تو صریح فتویٰ ہے کہ ہم ایسا کوئی بھی ہتھیار رکھنا ہو یا بنانا حرام سمجھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ مسلسل رپورٹیں آئی اے ای کی طرف سے تصدیق کرتی رہیں کہ ایران اس جانب آگے نہیں بڑھا، پھر بھی یہ لوگ کیوں بہانے تراشی کرتے رہے؟
دیکھیے، یہ تو بہانہ اس لیے کہ وہ ایران جو ہے ویسٹرن کنٹریز کے لیے یا امریکہ کے لیے، بلکہ امریکہ کے لیے میں نہیں کہوں گا، جو اسکرپٹ رائٹرز ہیں، جو ڈائریکٹرز ہیں گلوبل ٹیررزم کے، اور جنہوں نے کئی جگہ جو ہے انسٹیبلٹی کریٹ کیا، پورے مڈل ایسٹ کو جو ہے تباہ کر دیا، اور آپ دیکھیں گے کس طرح سے جو بڑے دو بڑے بڑے سائنٹسٹ جو ہے ان کو شہید کیا گیا ایران کے، ایک بہت بڑے جو ملٹری جنرل تھے ان کو جو ہے وہ بالکل اسٹیٹ وزٹ پہ تھے، ان کو شہید کیا گیا وہاں پہ سلیمانی صاحب کو، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ایک خاص طاقت ہے وہاں پہ کر رہی ہیں، اس لیے یہ ضروری ہے، چاہے آپ جو بھی سمجھے، ایران کے لیے ضروری ہے کہ ایران اپنے آپ کو ہر طرح سے بالکل ہی مضبوط رکھے, اور کسی بھی طرح سے کوئی بھی کمزوری ہو وہ کمزوری نہیں ہونی چاہیے, مطلب چاہے وہ آرمس ہو, ڈیفنس ہو, سیکورٹی ہو. اس لیے کہ ایران کو جو رول پلے کرنا کرنا چاہیے تھا, آپ نے دیکھا ہوگا 2015 کا جو,
ہاں میں ابھی کی بات سے بات نکال رہا ہوں ڈاکٹر صاحب, یقینی طور پر جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایران کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے, اور جہاں تک ایٹمی ہتھیار کی بات ہے یا کیمیکل ویپنز کی بات ہے تو اس سلسلے میں تو ایران کا موقف بہت واضح ہے, حرام کا فتویٰ ہے. لیکن جو میزائل ہے جو کہ پوری دنیا کا ملک, کوئی بھی چھوٹا ملک ہو بڑا ملک ہو, سب کے پاس میزائل ہے, ایران بھی اگر خود میزائل بنا رہا ہے تو اس پہ ان کو کیوں پرخاش ہے؟
میں وہی تو میں بتا رہا ہوں کہ وہ مونوپولی کی بات ہے ایران کے ساتھ. ایران ایک واحد ابھی کنٹری ہے جو بالکل ہی وہاں پہ مطلب ان کی گھیرا, ایران کی گھیرا بندی ہو رہی ہے. چاہے آپ ابھی دیکھیں آپ جو سعودی نے کیا قطر سے, تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ قطر ان کے ساتھ ہو جائے, چاہتے وہ اینٹی ایرانی فرنٹ پر آئیں. ان کو بولتے ہیں شیعہ کریسنٹ, انہوں نے نام دیا ہے, مطلب میٹافر انہوں نے استعمال کیا شیعہ کریسنٹ, تاکہ جو بیوقوف جو سنی ٹائپ کے لوگ ہیں ان کو جو ہے ایران کے خلاف کیا جائے. تو ایران کو یہ ہر طرح سے گھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں, چاہے وہ سنی کنٹریز ہوں جو سو کالڈ جو سنی یا مسلم کنٹریز کہا جائے, اس لیے کہ وہاں کے لوگ خود ان کے جو ہے ہوسٹل بنے ہوئے, وہ ان کے طرف سے ایران کو گھیرنا چاہ رہے ہیں. دوسری طرف جو ہے وہ ویسٹرن کنٹریز کو بھی جو ہے کسی طرح سے بھاگا رہے ہیں. تیسری چیز آپ دیکھیں گے کہ پورے گلف کو بھی جو ہے وہ ایران کے خلاف کرنا چاہ رہے ہیں, پورا پروپیگنڈا مطلب ایران کے خلاف ہے. خاص کر کے 30-40 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے خلاف جو ہے وہ پابندی بھی ہے. اور میں تو یہ بھی کہوں گا کہ خود ایران ابھی جو کووڈ کے زمانے میں بہت ساری میڈیسن کی ضرورت تھی ایران کو, وہ میڈیسن ایران نہیں خرید سکتا, اس لیے کہ وہ جو بینک ہے بینک سے ٹرانزیکشن ہوتا ہے. نیچرلی میڈیسن پہ سینکشن نہیں ہے لیکن بینک ٹرانزیکشن پہ سینکشن ہے, تو نیچرلی ایران کے جو لوگ ہیں وہ کافی سفر کر رہے ہیں. تو اس سچویشن میں ایران کے لیے ضروری ہے کہ ایران اپنے آپ کو پوری طرح سے مطلب اس پوزیشن میں رکھے کہ وہ اس کو کوئی اٹیک کرنے کی مطلب ضرورت نہ کر سکے, چاہے وہ کوئی بھی کنٹری.
بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ, بہت نوازش آپ کی. شکریہ ناظرین, آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی, ہم اپنے سبھی مہمانوں کے اور آپ کے شکر گزار ہیں. اجازت دیجیے, خدا حافظ. Oh,